الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالی نے ربوبیت کا نظام ملک کے ارباب بست و کشاد پر چھوڑا ہے، اور اللہ تعالی نے معیشت کے باب میں جتنی مجتہدانہ قوتوں کو ترجیح دی ہے، اتنی وسعت تو عبادات کے باب میں نہیں. عبادت میں ایک آدمی ایک دن کم یا زیادہ کرتا ہے تو شریعت اس پہ گرفت کرتی ہے کہ رمضان کے روزے عبادت ہیں، تم اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ایک حکم میں فرمایا، اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ تم 10 روزے رکھو، عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جن میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی، لیکن جہاں بات آتی ہے معیشت کی، شریعت اس میں لوگوں کو بہت اجتہاد کی وسعت دیتی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اس پہ عمل کر سکتے ہیں. چنانچہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مساوات کے باب کو ترجیح دی، اور انہوں نے کہا کہ جو تم نے نیک اعمال کیے ہیں اور جو تم ایمان میں اور انفاق فی سبیل اللہ میں سبقت اختیار کی ہے، یہ اجر اللہ کے ہاں سے لینا، اور باقی دنیا میں جو معیشت کا باب ہے میں اپنی رعایا کو برابر کا دوں گا ہر ایک. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایسے نہیں کیا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ ڈیل ہونی چاہیے. اس لیے جب قحط پڑا حجاز میں تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آئندہ یہ صورتحال ملک میں پیش آنے والی ہے تو یہ جو سرمایہ دار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، طلحہ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم وغیرہ، میں ان کا مال ضبط کر کے اپنی حکومت میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا. پھر جب قحط پڑ گیا تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، فلاں وقت تک اگر یہ قحط ختم نہ ہوا تو مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سرمایہ داروں سے مال لے کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دوں گا. میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ لوگ بھوک سے اور پیاس سے مر جائیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو ایک حکم لکھا تھا، اور لکھا تھا ہر ایک کو، ان کی سلطنت کے بہت صوبے تھے، 22 صوبے تو سلطنت عثمانیہ میں رہے ہیں. عراق مثلاً پورا ان کا ایک صوبہ تھا، کویت پورا صوبہ تھا، اور یہ 17واں صوبہ خلافت ترکیہ کا ایک حصہ لوگ شمار کرتے تھے اور تھا بھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہر جگہ لکھ کے بھیجا کہ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بالکل ڈرنا نہیں ہے، اور مدینہ منورہ میں 50,000 گھوڑے میں نے بالکل تیار رکھے ہیں ریزرو میں، جب تمہارا جی چاہے بس ایک خط کی دیر ہے، یہاں سے 50,000 گھوڑے سواروں سمیت نکل پڑے. اب 50,000 گھوڑوں کے لیے جو انہوں نے چراگاہیں قائم کی تھیں، وہاں تشریف لے آئے جب قحط پڑا، اور جتنے بھی لوگ تھے، 12 آدمی تھے جو وہاں پر مقرر تھے دروازوں پہ، ان سب کو جمع فرمایا. اسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سیکرٹری سمجھ لیں، اور کہا اسلم ان سب کو بلاؤ. اور جب وہ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اس مدینہ منورہ کی سب سے بڑی چراگاہ یہ ہے، کوئی آدمی آ جائے، کوئی عورت آ جائے، اس چراگاہ کے دروازے آج کے بعد کھول دو اور انہیں چرنے دینا، اور خبردار جو کسی کو منع کیا. میں مدینہ منورہ میں ایسی بوڑھی عورتوں کو جانتا ہوں جن کی کل متاع ایک اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں اس پہ مشکیزے پانی کے منگواتے ہیں، اور وہ یہی دن بھر کرتا ہے یا کرتی ہے، اور اسی کے پیسے سے اس کی زندگی چل رہی ہے. اور اگر یہ روک دو گے اور اونٹنی کو کچھ ہو گیا تو پھر سرکار پر جا کر بوجھ پڑے گا. یہ ہے دانائی اور زیرک کہ ملک کا خزانہ کیسے بچایا جائے. اسی لیے یہ جو پاکستان میں اتنی ڈالرز اور یہ اور وہ لوگ خرید رہے ہیں، ہم نے اسے جس نے بھی پوچھا ہم نے کہا یہ جائز ہی نہیں ہے ان دنوں میں ڈالرز کا خریدنا، کیونکہ جا کر بوجھ حکومت پر پڑے گا اور حکومت ہم سے ٹیکس لے کے ان چیزوں کو پورا کرے گی، یا تو پھر ملک ڈوب جائے، اور یا تم اپنے ذاتی ڈالرز کی قیمت کی وجہ سے اس میں اضافہ کر لو، یہ خریدو ہی نہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے تمہارے لیے. پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے اور ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کی اس چراگاہ میں سوائے طلحہ اور عبد الرحمن ابن عوف کے باقی سب کو کھلی چھٹی دے دو. اور فرمایا یہ دو آدمی ایسے ہیں جو یہاں اہل مدینہ میں بڑے سرمایہ دار ہیں، اور ان کے بڑے بڑے کھجوروں کے باغات ہیں، اور لوگ کہیں گے کہ اللہ کی قسم عمر نے ظلم کیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ اس سال اپنے باغات میں لدے ہوئے کھجور کے درخت کاٹ کے بھی اگر کھلا دیں اور کھجوریں اتار کر بھی اگر اپنے اونٹوں کو کھلا دیں تو ان کے اونٹ بھی بچ جائیں گے، زیادہ سے زیادہ ایک سال نفع نہیں ہوگا، تو میں اس کو کچھ نہیں سمجھتا. مطلب یہ کہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے دو آدمیوں کا جتنا نقصان پبلک کا ہو جائے. وہ ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کو دیتے رہے، خود بزنس کرتے تھے، ایرانیوں کے ساتھ بزنس کرتے تھے، لوگوں کو منع کر رکھا تھا، لوگوں کو کہا کہ مجھے تم پہ بھروسہ اتنا زیادہ نہیں ہے، میں کرتا ہوں اور سارا حساب دیتا ہوں، یہاں سے پیسے لیتا ہوں، ایران اپنے مال کو بھجواتا ہوں، وہاں سے جو نفع آتا ہے اس کے میں سے اتنا حصہ گورنمنٹ کو دیتا ہوں، اتنا خود لیتا ہوں. ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے اونٹ دے دیے جب وسرہ سے مدینہ منورہ آ رہے تھے، اور گورنر نے کہا کہ راستے میں اگر تجارت کر سکیں تو کر لیں، اونٹ یہاں اس قیمت کا ہے، راستے میں منڈی زیادہ مل جاتی ہے، آپ اس میں دے دیں اور اصل زر جمع کرا کے نفع رکھ. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ نے ایک جملہ فرمایا، بس انہوں نے کہا میرے بیٹے عبداللہ نفع اور اصل زر دونوں سمیت یہ گورنمنٹ کا حق بنتا ہے، تمہارا کوئی حق نہیں بنتا، یہ امانت تھی تمہارے پاس، یہ بزنس کے لیے پیسہ نہیں. ختم. اسی لیے ہندہ آئیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اور کہا میں تجارت کرتی ہوں، اور عورتیں اس زمانے میں تجارت کرتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تجارت کرتی تھی، مختلف جانوروں کی کھالیں دباغت اسے دے کے نمک لگا کے خشک کر کے وہ بھیجتی تھی بکنے کے لیے مارکیٹ. انہوں نے کہا مجھے پیسے دیں، میں بزنس کرنا چاہتی ہوں. فرمایا لو پیسے، کیا ریشو رہے گی؟ انہوں نے کہا میں پہلے سے ہی شام میں بزنس کر رہی ہوں، اتنا آپ کا اتنا ہمارا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شواہد کی بنیاد پر یہ شبہ ہو گیا کہ یہ مجھے کہے گی کہ پیسے کا تلف ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قرض دے سکتا ہوں، بزنس میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتا، یہ میرے اختیار. قرض دے دیا. اور وہ کہتی ہیں کہ نقصان ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو بالکل ان کے سر پہ، اور فرمایا میرا قرض نہیں ہے یہ، میں نے اپنی جیب سے نہیں دیا، تم گورنمنٹ کا پیسہ ادا کرو، ہو ہی نہیں سکتا کہ قرضہ معاف ہو جائے. ہند بہت پریشان ہوئی، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم لاؤ پیسہ واپس، یہ قرض تھا، یہ قرض معافی کی صورت میں اسے چلنے ہی نہیں دوں. یہ سب معیشت کے ابواب. وفات سے ایک دن پہلے عراق کا ایک وفد آیا اور وہ اتنا مال لے کے آیا کہ وہ تصور سے بھی زیادہ تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس مال کو محفوظ کرایا اور خط لکھا عراق میں کہ ان لوگوں کو بھیجو, فلاں فلاں کو نام لکھ کے بھیجے. وہ آئے اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے, اور فرمایا کہ میں نے اس لیے بلایا ہے کہ تم بہت متقی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ افراد میں سے ہو, خدا کی قسم اٹھاؤ تم 10 آدمی کہ اس جتنا مال ہے اس میں سے ایک پائی بھی تم نے پبلک پر ظلم کر کے وصول نہیں کی. اور فرمایا جن خزانوں میں لوگوں کا حرام مال جبرن وصول کیا ہوا مال جمع ہوتا ہے, اللہ ان مملکتوں کو تباہ کر دیتا ہے. تمہارا سارا پیسہ اسی لیے میں نے الگ کروا کے رکھا ہوا ہے, تم قسم کھاؤ کہ اس میں کسی مسلمان کی ایک پائی ناجائز ہے, اگر ہے تو اسے واپس لے جاؤ اور اس کو پیسے دو. 10 آدمیوں نے قسم کھائی اور فرمایا جہاں بھی مجھے شبہ ہوتا ہے میں اسی طرح اچھے لوگوں کو بلا کے قسمیں لیتا ہوں تاکہ وہ اللہ سے ڈریں اور لین دین ٹھیک. پھر انہوں نے کہا عراق میں عورتیں یہ وہ, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریف لائے اور راوی کہتا ہے میں نے امیر المومنین کو دیکھا گھٹنے کی جگہ ان کا جو شلوار پاجامہ جو چیز تھی پیبند لگا ہوا تھا اور وہ اسی حالت میں میں نماز پڑھا دیتے تھے, تو انہوں نے اقامت سے پہلے عثمان ابن حنیف کو جو اس زمانے میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے زمینوں کی پیمائش کا, انہیں بلایا اور فرمایا تم عراق کی بیوہ عورتوں کی بات کر رہے تھے, اللہ کی قسم ہے مجھے اس مقام پہ مسجد نبوی میں اگر مجھے ایک سال اللہ نے اور حکومت دے دی تو تم دیکھو گے کنگن اچھال کر پھینکیں گی یہ بیوہ عورتیں اگلے سال تمہیں زکات میں دیں گی. میں ان کا ایسا بندوبست کر کے جاؤں گا کہ ان میں سے کوئی کسی کی مدد کی محتاج نہیں رہے گی. پھر انہوں نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا طرز عمل ٹھیک تھا, میں ترجیحی بنیاد کو بدلوں گا کچھ عرصے میں, اور وہ ٹھیک کرتے تھے جو کچھ کہتے تھے. اب مجھے احساس ہوا ہے, پھر ان کا انتقال ہو گیا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مال آیا ہے اور جو پیسہ آیا ہے برابری کی سطح پہ تقسیم ہونے لگا, برابری کی سطح. چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے دیتے تھے. کسی نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ نے عورتوں اور بچوں کو کیوں زیادہ پیسے مردوں سے بھی زیادہ کر دی, یہ ہے دانائی, یہ ہے دانش مندی. انہوں نے کہا بچے کی خواہش ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرے, باپ اس کو پیسہ اگر نہیں دے گا تو یہ ضرور چوری کر کے پیسہ لائے گا اور خرچ کرے گا, اور عورت کی خواہش ہے کہ پیسہ خرچ کرے, اگر شوہر بھائی باپ نہیں دیں گے تو وہ ضرور کوئی حرام کام کرے گی اور پیسہ لا کر خرچ کرے گی. میں اپنی مملکت میں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرنے والا ہوں, میں ان دونوں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ کوئی چوری کرے یا بدکاری کرے. پھر انہوں نے برابر رکھا, اور یہ دونوں خلفاء نے کہا, عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا عمر جو فیصلہ کر گئے ہیں میں اس سے بالکل نہیں چھیڑوں گا. 200 سال تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی پالیسی چلتی رہی, اور معاشیات میں تو 300 سال ہارون الرشید مامون کا زمانہ آ گیا اور وہ چیزیں کام آتی. اسی لیے کہ وہ لوگ اللہ کی ربوبیت جانتے تھے کہ پہلی بات اسے یہ نہیں کہا میں تمہارا اللہ ہوں یعنی عبادت کرو, اس نے فرمایا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, اور رب کا تعلق انسانوں کی معیشت کے ساتھ. پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پروجیکٹس کھولے, لوگوں کو ٹھیکے دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے کرتے تھے, کوفہ پورا شہر آباد کیا ہے, اور شہر کی آبادی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ جتنی بھی روڈز محلوں کو آپس میں ملاتی ہیں کوئی جگہ بھی ایسی نہیں رہے گی جو 30 فٹ سے کم, اور جو مین سڑکیں بنے گی وہ 50 فٹ بنے گی, اور ہمارے شہر کا ہر محلہ ایسا ہوگا کہ دو بیل گاڑیاں یا دو اونٹ کی گاڑی آمنے سامنے سے آئیں اور گزر جائیں بسہولت، یہ بس کر دو. اور جب آیا کہ شہر بن گیا ہے، پروجیکٹ پورا ہو گیا آپ کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر 10 صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ سے بھیجا اور فرمایا پیمائشیں کرو، حساب لگاؤ، تب ان ٹھیکیداروں کو پیسے دیے جائیں گے، ورنہ میں تو پیسے نہیں دینے والا جب تک کہ پختہ شہادت نہ آ جائے کہ ہمارے کام کو جس طرح بتایا گیا کیا ہے. پھر انہوں نے پیسے دیے. یہ چیزیں تھیں. اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا. پیسہ آ گیا، بڑھتا گیا، انصاف قائم تھا، عدل قائم تھا. ایک لڑکا آیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے عدالت میں مقدمہ کیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خود قاضی بھی تو تھے. اس نے نماز کے بعد کہا امیر المومنین یہ میرا دوست ہے اور اس نے مجھے میرا ایک شکاری کتا تھا اس کو مار دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بلا دریغ اس سے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے مارا ہے. وہ ظاہر ہے کہ حسد یا جو چیز بھی ہوئی ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 20 اونٹ اس ایک شکاری کتے کے عوض میں دلوائے. فرمایا تم پہ جرمانہ 20 اونٹ ہے، یہ اس کو ادا کرو. ایسا انصاف تھا. اس لیے پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اسی کا اصول قائم رکھا. انہوں نے تو اپنی پالیسی میں ایک جملہ کہہ کے سارے قصے ہی مٹا دیے. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری حکومت میں تم دیکھو گے عمر رضی اللہ عنہ نے جو گرا باندھی میں اسے کھولوں گا نہیں، اور جسے انہوں نے کھول دیا میں اسے باندھوں گا. بس سیدھی سادھی سی بات. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال رہے. کسی نے ایک فیصلے پہ نظر ثانی کی درخواست کی اور فریق مخالف نے لکھا کہ فیصلہ اس پہ نظر ثانی کے لیے دوسری پارٹی آپ کے پاس آئی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے. انہوں نے بغیر پڑھے بس اتنا پوچھا کہ فیصلہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا. انہوں نے کہا جی. فرمایا عمر کے فیصلے کو رد نہیں کیا جا سکتا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے زمین کا مقدمہ پیش ہوا اور انہوں نے درخواست کی کہ آپ تشریف لے جائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ چھوٹے قاضیوں سے حل نہیں ہوگا. اور دونوں فریق کے ساتھ چلے فجر کی نماز کے بعد. اور اس نے جا کے صرف اتنا کہا کہ حضرت یہ ہمارا جھگڑا اتنے سال سے چلا آتا ہے، اس فریق مخالف سے پوچھیں یہ پتھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھا تھا فیصلہ فرمایا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ پوچھا ان کہا یہ تو ہے لیکن ہماری، فرمایا میں کسی کی کچھ نہیں سنتا، عمر کے فیصلے پہ نظر ثانی نہیں ہو. چھٹی. اس طرح معیشت کو وہ باب باندھ کر گئے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ مساوات پہ عمل کرتے رہے اور جتنا پیسہ آتا رہا مسلمانوں کی فلاح و بہبود میں دیتے رہے. اس لیے کہ اس کے پیچھے جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ کسی کی رعایت نہیں کرتی تھی. سیدنا علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے خلاف شرعہ قاضی کی عدالت میں مقدمہ چلا گیا. اس نے کہا امیر المومنین آپ گواہ پیش کریں. انہوں نے کہا میرا بیٹا حسن گواہی دیتا ہے. انہوں نے کہا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی تو نہیں مانی جا سکتی، ظاہر ہے باپ کی کچھ نہ کچھ تو رعایت کرے گا. پر میں میرے غلام قمبر کی گواہی لے لیں. انہوں نے کہا اس کی بھی مانی جا سکتی نہ، غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کے لیے کام کرتا ہے، آپ اور گواہ لائیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اور گواہ نہیں ہے. تو جس چیز کا مقدمہ تھا شرعہ نے وہ چیز نوکروں کو کہا اٹھاؤ اور اسے دے دو، امیر المومنین کی گواہی نہیں قابل قبول. وہ جو انتظامیہ تھی نا پیچھے بالکل آزاد تھی فیصلہ کرنے. سیدنا علی رضی اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شرعہ کو مقرر کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف فیصلہ ہوا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بھی خلاف فیصلہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلاف فیصلہ سنا اور فرمایا کہ شرعہ میں تمہیں پورے ملک کا چیف جسٹس بناتا ہوں، مقدمے لوگوں کے آئے فیصلہ کر اور بغیر کسی خوف کے. اسی لیے تو پھر سب خلفاء بعد میں وہ جانتے تھے کہ چیف جسٹس کی پار کتنی ہے، طاقت. اور وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیا ہے، وہ بلا تکلف اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ کر دیا. اس نے کہا ابا کیا سمجھتے ہیں، میں اپنے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کام کرنا چاہتا ہوں، یہاں سے اتنا خریدیں وہاں سے اتنا خریدیں تو عدالت میں آئیں گے اور آپ اگر فیصلہ ہمارے حق میں دیں تو کاروبار کر لیں، حق میں نہ ہو، کوئی اس میں ایسی شک ہو تو میں کاروبار نہ کروں۔ تو فرمایا عدالت میں آنا۔ گھر میں ہی تھے کہ اگلے دن وہ عدالت چلا گیا، اپنے بیٹے کے خلاف فیصلہ بھی کیا، پیسے بھی ضبط ہوئے اور سزا بھی ملی۔ تو اسے شکوا کیا کہ والد آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا تم جیسے کہیں علاج ہونا چاہیے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ تم ملک میں اپنی انانیت قائم کرنا چاہتے ہو، اپنی انانیت پہ تم مجھے، یعنی دوسرے لفظوں میں بلیک میل کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں؟ یہ عدل اور یہ انصاف اس پالیسی پہ لے آیا کہ قاضی کے ہاں فیصلہ ہو جائے گا۔ اسی لیے تو عورت اٹھتی ہے، اسی لیے تو مسلمان جتنے بھی خلفاء، حتیٰ کہ گر بھی گئے وہ اپنے سٹینڈرڈ سے، لیکن لوگوں کے آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک وزیر مقرر کر دیا، فرمایا میں مصروف رہتا ہوں، کوئی بھی مقدمہ جو میرے سننے کے قابل ہے میرے منسٹر کو بتا دو۔ یہی اب تک سعودیہ میں وزارت العدل جو ہے، وہ بادشاہ کی اپنی جو عدالت ہے اس کی طرف کوئی مقدمہ چلا جائے، چھوٹے قاضی بھیج دے، بلا تکلف فیصلہ ہو جائے۔ ہارون رشید جیسے آدمی کے نے عورت آ گئی، اسے درخواست پیش کر دی، تو جب بیٹھا تو اسے عورت کو بلایا اور اسے کہا کون ہے جس نے تمہاری زمین پہ قبضہ کر لیا؟ اسے کہا کیا میں اس کا نام لے دوں اور انصاف کی توقع رکھوں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر میرے بھی خلاف ہے تو فیصلہ یقیناً آئے۔ اسے کہا یہ جو آپ کا چچا زاد بیٹھا ہے نا، کزن، آپ کی کرسی کے ساتھ کرسی آ کے، اس کا، سیدنا عمر رضی اللہ کا، تمہارا سیدنا ہارون رشید تمہارا جھگڑا؟ اسے کہا جی میرا جھگڑا۔ اچھا اس کے باغ پہ تم نے قبضہ کر لیا؟ تو انہوں نے اس شخص کا روب زائل کرنے کے لیے، اس شخص کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے پولیس کو کہا اسے پہلے تو ہتھکڑی لگاؤ نا، پھر اس کے بعد اس کے دلائل سنیں، جاؤ فلاں دن آنا۔ یہ جو انصاف اور عدل ہے اس کی بنا پر پھر آگے معیشت بھی چلا کرتی، یہ ہمیشہ خلافت میں رہا، حتیٰ کہ خلافت ترکیہ تک کے زمانے میں بادشاہ وقت کے خلاف، امیر المومنین کے خلاف فیصلے ملتے۔ اسرائیل کا قانون ہم پڑھ رہے تھے اور فرانس کا۔ اس لیے ہمارے بچے جو شرمندہ ہوتے ہیں نا ان چیزوں سے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ پڑھتے نہیں نا، ورنہ آپ نہیں چیلنج کر سکتے کہ یار کس قانون کی بات کرتے ہو۔ فرانس کے قوانین جہاں تک ہم نے مطالعہ کیا 70% سے زیادہ مال کی فقہ پہ مشتمل ہے۔ ان کی سود کو چھوڑ دیں، آزادی جو پبلک کو انہوں نے دی ہے اسے چھوڑ دیں، اسی طرح شراب وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہیں اسے، باقی انہوں نے مال کی فقہ کو لے لیا ہے، اس لیے کہ اسپین اور فرانس میں ہمیشہ مال کی فقہا کے فتوے پہ عمل ہوتا ہے۔ اسی طرح اور جگہ پہ اسرائیل کی وزارت میں جو قوانین چل رہے ہیں عورتوں کے حقوق میں، سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق حنفی فقہا نے دیے ہیں۔ انہوں نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ شادی کر سکتی ہے، باقی فقہا اجازت نہیں دیتے۔ جب اسرائیل کے یہودیوں کی قوانین کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے حنفی فقہ پہ عمل کیا ہے، اس لیے کہ سینکڑوں سال سے قانون چلے آتے تھے، لوگ خوش تھے، انہوں نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں دیکھ لیں، ہم تو خیر غلامی کی وجہ سے انگریزوں کے قوانین کو نافذ کیے ہوئے ہیں، وگرنہ دنیا میں اب بھی یہی حال ہے کہ انصاف اور عدل اور معیشت اس باب میں جو اسلام نے سکھایا ہے، لوگ بہت خوش ہیں، اطمینان سے ہیں کہ ان چیزوں پر عمل کریں۔ اس لیے اللہ نے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یعنی تمہاری روزی اور رزق یہ میرے ذمے ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہتا ہے وما من دابت الا علی اللہ رزقها، لوگو کوئی ایسا نہیں ہے جو زمین میں اپنے پاؤں پہ چلتا پھرتا ہو مگر یہ کہ اس کی روزی میرے ذمے۔ یہ تو فساد پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے دیے ہوئے رزق کو پبلک میں لا کر انصاف کے بغیر تقسیم کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ ان سے پوچھے گا اور اس لیے اللہ ان سے حکمرانی گرفت. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خط آیا تھا عیسائیوں سے, ترکی سے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے خط کے جواب میں خط بھی بھیجا اور ان کی اہلیہ نے کہا کہ وہاں کی جو فرسٹ لیڈی ہیں یا جو اول درجے کی ہیں, میں انہیں ایک تحفہ بھجوانا چاہتی ہوں, اور میں بھیج دوں. تحفہ چلا گیا. وہاں سے اس خاتون نے عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی کو خط لکھا اور عطر بھجوایا. یہ کیا ہوتا ہے جو ایک مملکت دوسری مملکت کے لوگوں کو تحفہ دیتی ہے نا, یہ ابھی توشہ خان, توشہ خانہ میں آیا وہ عطر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور فرمایا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو اہلیہ نے عرض کیا کہ وہ جو تھا اس طرح ہوا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نہیں لگایا اس شیشی کو, یہ ہے عمر رضی اللہ. نوکر کو بلایا اور فرمایا میں ہاتھ نہیں لگانا چاہتا کہ اس کی خوشبو میرے کپڑوں کو لگ جائے, اٹھاؤ اسے اور سیدھی طرح اسے داخل کرو وہاں. اور بیوی نے کہا اچھا شیشی دے دیں. فرمایا قطعاً نہیں, اس وجہ سے ملا ہے کہ تم میری بیوی ہو, اور اگر تم نہ ہوتی تو پھر میں دیکھتا کہ کون تمہیں دیتا ہے. ایک جگہ آیا فرمایا جاؤ ماں کے گھر اور اس کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ جاؤ, پھر میں دیکھوں تمہیں کون تحفے بھجوا. یہ اس لیے سب کچھ ہے کہ یہ کردار تھا. اور یہ اب بھی ہو سکتا ہے, اب بھی ہو سکتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ ہر آدمی کو اتنی تکلیف دیتا ہے جتنا اس کی کیپیسٹی ہے, اب بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو ہو رہا ہے سو یہ اللہ کی ربوبیت. اس کے بعد دوسری چیز جو عالم امر سے آئی, اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ, تم اس ہستی کی مدد بھی کرو گے اور تم اس ہستی کے لیے ایمان بھی لاؤ گے. دو ترجمے اس کے کیے گئے ہیں. ایک وہ ترجمہ ہے جو امین حسن اصلاحی صاحب وغیرہ نے اپنایا ہے, ایک وہ ترجمہ ہے جن سے پہلے کے مفسرین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا عہد لیا گیا. یہ عالم امر سے آنے والی چیزیں, اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے.